أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا يا أيها الذين آمنوا أيمان والو لا يحل لكم حلال نہیں تمہارے لیے انترثوا النساء کرہا کہ تم میراث میں لے لو عورتوں کو یعنی ان کے مال کو اور جان کو زبردستی حلال نہیں کہ تم میراث میں عورتوں پر اور ان کے مالوں پر زبردستی قبضہ کر لو ولا تعذلوهن اور عورتوں کو نہ روکو لتذهبوا تاکہ تم لے لو ببعض ما آتیتموهن کچھ اپنا دیا ہوا الا مگر ان یأتین بفاحشة مبینہ کہ وہ کر لیں بے حیائی کھلی ہوئی وعاشروهن بالمعروف اور عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو اچھی سب سے اچھی زندگی گزارو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو فَعَسَى شاید ان تَكْرَهُوا شَيْئًا تم ناپسند کرو کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم بدلنا چاہو استبدال زوج مکان زوج ایک عورت کی جگہ دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور تم دے چکے ہو ایک عورت کو بہت مال فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو اس مال میں سے کچھ نہ لو أَتَأْخُذُونَهُ کیا تم لینا چاہتے ہو بہتانا ناحق ظلم کر کے وإثما مبینا اور کھلا گناہ کر کے وکیف تأخذونه اور کیسے لیتے ہو تم اس مال کو وقد افضى بعضكم الى بعض تم ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہو واخذنا منكم ميثاقا غليظا اور وہ عورتیں تم سے پکا عہد لے چکی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا اور اس ظلم کا کہ بہت سارے طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کے مال اور دولت پر جیسے وارث اس کے مالک ہو جاتے تھے تو اس کی بیوی کے بھی وہ وارث ہوتے تھے. بیوی کے بھی جو وارثین تھے وہ بیوی کے بھی وارث ہو جاتے تھے اور اس عورت کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے اور اس عورت سے خود بھی نکاح نہیں کرتے تھے اور اس کے پیسے پہ قبضہ کر لیتے تھے اور یا اس کو مجبور کرتے تھے کہ وہ کہیں نکاح نہ کرے. پھر وہ مر جائے, جب وہ مر جائے گی تو اس کے پیسے پہ قبضہ کر لے گا. بہرحال بہت ساری ایسی شکلیں تھیں جس کے ذریعے سے عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حلال نہیں ہے, یہ حرام ہے. عورتوں کا پیسہ, کسی کا پیسہ لینا, کسی عورت پر ظلم کرنا, یہ حلال نہیں, یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے. اب ہمارے ہاں بھی کچھ دستور اس طرح کے ہیں, جیسے اگر کوئی عورت کا شوہر مر جاتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو ہم لوگ اسے نکاح نہیں کرنے دیتے, اور ہمارے ہاں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ جی ابھی تو شوہر مرا ہے اور ابھی یہ نکاح کر رہی ہے. وہ بیچاری شرما شرمی میں گھر میں رہتی ہے, تو یہ ظلم ہے اس کے ساتھ. نکاح یہ عورت کا حق ہے, جیسے کھانا پینا یہ اس کا حق ہے, پہننا یہ اس کا حق ہے, ایسی نکاح عورت کا حق ہے. اب اس حق سے ہم اس کو روکتے ہیں تو یہ ظلم ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک ظلم یہ بھی ہے کہ جو مال اور جو پیسہ بیوی کو یعنی عورت کو مل جاتا ہے تو لوگ اس مال کو وہ عورت کو وہ نہیں دیتے. مثال کے طور پر جیسے گھر میں شادی ہو گئی, بہو آ گئی, نئی نئی شادی ہوئی ہے تو بہو کو لوگ ہدیے دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں, سامان دیتے ہیں, تو وہ ساس اس پہ قبضہ کر لیتی اور ساس کہتی ہے کہ بھی ہم نے جو ہے وہ, اچھا جو لوگ پیسے لے کر آتے ہیں نا وہ لکھتے ہیں اپنے پاس کہ فلاں نے 100 روپے دیے, فلاں نے 200 روپے دیے, تاکہ جب ان کے گھر میں شادی ہوگی تو ہم بھی ان کو جا کے یہ پیسے دیں گے. تو یہ ادلہ بدلہ ہے, یہ ہدیہ نہیں ہے, اور لکھتے ہیں اس لیے تاکہ جتنے پیسے انہوں نے دیے ہم بھی دیں گے. تو یہ جو پیسہ ہے یہ اس لڑکی کا ہے, یہ اس لڑکی کا ہے, جو بہو ہم لے کر آئے ہیں, جو عورت ہم لے کر آئے ہیں, یہ پیسہ اس کا ہے, یہ سامان اس کا ہے, کوئی دوسرا آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ گناہ ہے. یہ یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ یہ بھی ایک چوری ہے, یہ بھی ایک ڈکیتی ہے کہ کسی کا مال زبردستی لے لیا. اسی طرح سے ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں کہ اگر بچے چھوٹے ہوں اور کوئی آدمی ان بچوں کو ہدیہ دے, پیسے دے دے, تو ماں باپ ان پیسوں کو لے لیتے ہیں اور اپنے استعمال میں لے آتے ہیں. یہ غلط ہے. وہ پیسہ بچے پر ہی خرچ کیا جائے, اس کی پڑھائی میں, اس کے کپڑوں میں, اس کی ضرورت میں, وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. کوئی کپڑا کسی آدمی نے کسی بچے کو دیا, پیسے دیے, تو پیسے تو ہم کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں اس بچے کے کام میں, اپنے کاموں میں نہیں استعمال کر سکتے. اگر کسی نے کوئی کپڑا دیا ہے بچے کے لیے تو وہ کپڑا اگر پرانا ہو گیا تو اس کپڑے کو ہم بچے کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتے. جب بچہ بڑا ہو, بڑے ہونے کے بعد پھر وہ کپڑا بچہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے. بچپن میں جب تک وہ بچہ چھوٹا ہے تو وہ سمجھداری اس کو تو نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. جب وہ بڑا ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, بالغ ہو جائے, پھر وہ اس کپڑوں کے ساتھ جو چاہے کرے. تو ہم اس بچے کو جو گفٹ آتے ہیں بچے کے, وہ گفٹ اپنی مرضی سے ہم نہیں استعمال کر سکتے. دیکھیں شریعت نے کیسا قانون بنایا ہے, ہر ایک کے حق کو بتایا ہے. چھوٹا بچہ ہے اس کا بھی حق ہے. مامو آ گئے, انہوں نے کچھ پیسے دے دیے, دادا نے کچھ پیسے دے دیے, اب وہ پیسے ہم نے لے کے اپنے جیب میں رکھ, اس کی عیدی, بچے کو جو عیدی ملتی ہے وہ عیدی ہم اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں. جب ہمیں کسی کام کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو پیسہ ہم نے بیوی کو دے دیا وہ بیوی کا ہو گیا ہے. اب اگر وہ ہمیں دے رہی ہے تو وہ قرض ہے, وہ قرضہ ہے, وہ واپس کرنا پڑے گا. بیوی کا مہر اس کو دینا پڑے گا. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی مہر جتنی بھی رکھ لو, کس نے دینا دلانا ہے. تو یہ سارے گناہ اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، عورتوں کو کمزور سمجھ کے ان کا حق نہیں ادا کیا جاتا تھا، اور ان کا پیسہ زبردستی ان کے پیسے پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عورتوں کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی یہ مرض ہے کہ عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے، کہ بھئی یہ نکاح کرے گی تو یہ جو مکان شوہر کا اس کو ملا ہے یہ اپنے دوسرے شوہر کو دے دے گی اور یہ مکان لے جائے گی. جو ایک آدمی مر گیا تو اس کی میراث جو ملی ہے اس عورت کو، عورت اس کی مالکہ ہے. اب اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے کہ یہ نکاح کرے گی تو یہ اس کا مال، کل یہ مرے گی تو اس کا مال اس کے نئے شوہر کو ملے گا. تو جو شوہر کے بھائی ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ یہ نکاح نہ کرے تاکہ یہ عورت جب مرے تو اس کی جائیداد ہمیں ملے، ہمیں ملے. تو یہ ظلم ہے میرے بھائیوں، یہ ظلم آج بھی معاشرے میں ہے. ہمارے یہ گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہے. جو مصیبتیں جو پریشانیاں انسان پر آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کے جان کے یا ان کے مال کے زبردستی وارث بنو، اور ان کو نہ روکو. اس لیے روکنا کہ تم ان سے مال لے لو. اب ایک آدمی ہے وہ عورت کو نہ طلاق دے رہا ہے نہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا، اور کہتے ہیں بھائی اچھی طرح سے بیوی کے ساتھ رہو، صحیح سلوک بھی نہیں کرتا اور طلاق بھی نہیں دیتا. یا تو اپنا رویہ صحیح رکھے، اور رویہ صحیح نہیں کرنا چاہتا تو طلاق دے دیں تاکہ وہ بیوی کہیں چلی جائے. تو یہ کہتا ہے کہ طلاق دینے سے اس کا مہر مجھے دینا پڑے گا. یا عورت کہیں جا کے دوسری جگہ نکاح کرے گی تو اس کو سکون ملے گا، دوسرے کو تکلیف دینا یہ مزاج بن گیا ہے. تو عورت کو زبردستی روکنا کہ وہ مجبور ہو جائے، پھر مجبور کرتے ہیں عورت کو خلا پر. خلا کیسے کہتے ہیں؟ طلاق میں تو اگر شوہر نے طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد شوہر نے جب اس کو طلاق دے دی تو شوہر کو مہر ادا کرنا پڑے گا، بیوی کا مہر ادا کرنا پڑے گا. لیکن اب شوہر چالاکی کیا کرتا ہے کہ طلاق بھی نہیں دیتا اور اس کے حقوق بھی نہیں ادا کرتا، وہ عورت کو مجبور کر دیتا ہے. عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں خلع کرتی ہوں، میں اپنے مہر کو چھوڑ دیتی ہوں، جو آپ نے مجھے مکان دیا ہے وہ مکان میں واپس کر دیتی ہوں، میں آپ کا زیور واپس کر دیتی ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو. تو یہ کام اس لیے کرتا ہے شوہر تاکہ اس کے مال پر قبضہ کر لے. تو میرے محترم بھائیو، یہ وہ گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، پہلے بھی کئی مجلسوں میں یہ بات میں نے عرض کی، کہ جب باپ مر جاتا ہے تو اس کے سارے مال پہ لڑکے قبضہ کر لیتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا. اور اگر بہن کہتی ہے کہ بھئی مجھے کوئی حصہ دے دو تو کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ باپ کو اس لیے یہ بد دعا کر رہی تھی کہ باپ مر جائے مجھے پیسہ ملے. کہتے ہیں کہ ابھی باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم پیسوں کے چکر میں لگ گئے. پیسوں کے چکر، وہ تو شریعت کا حکم ہے. اگر بہن کہتی ہے اچھا بھائی اپنے کاموں میں لگائے گا وہ پیسے، مگر بہنوں کو حق نہیں دے گا. باپ مر گیا ہے، اس باپ کے مکان پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے اور بہنوں کو اپنا حصہ نہیں دیتا. تو میرے محترم بھائیو، یہ سب وہ گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ظلم کیے جاتے ہیں. اور دفتروں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو ملازمت پر رکھ لیتے ہیں، عورتوں کو تنخواہ ہی نہیں دیتے، تنخواہ روک لیتے ہیں. اب وہ بیچاری کیا کرے گی، تو غریب عورت ہے، اس کی تنخواہ نہیں دیتے. تو کسی نہ کسی طریقے سے جو آج معاشرے کے اندر ظلم ہے یہ عورتوں پر بڑے بڑے اس میں ہیں. ہاں اگر ایک عورت بد اخلاق ہے تو آپ اس عورت کو کہہ دو کہ بھی تم اپنے اخلاق ٹھیک کر لو، ورنہ مجھ سے خلع لے لو. پھر وہ الگ بات ہے, عورت ہے ہی بد اخلاق اور وہ رہنا نہیں چاہتی اپنے شوہر کے ساتھ, صحیح رویہ نہیں رکھنا چاہتی, تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو میں نے پیسہ دیا تھا وہ واپس کر لو مہر کا, اور تم ہم تمہیں خلع دے دیں گے. تو یہ اجازت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی, وعاشروہن بالمعروف, کہ عورتوں کے ساتھ تمہارا گزر بسر اچھا ہونا چاہیے, رویہ اچھا ہونا چاہیے, اخلاق اچھے ہونے چاہیے, عورتوں کے ساتھ بد سلوکی نہ ہو, بد اخلاقی نہ ہو, بد اخلاقی نہ ہو. اور اللہ نے ایک اصول بتایا کہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کے ساتھ آپ کا مزاج نہ ملے, تو آپ کے مزاج کے خلاف اگر ایک بات پیش آئے گی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ کا نفع ہوگا. اب جذبات میں آ کر آدمی بیوی کو طلاق تو دے دیتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے, تو یہ جذبات کا کام نہیں ہے. ہر چیز کو پہلے سے سوچیں کہ اگر اس عورت میں کچھ کمیاں ہیں تو خوبیاں ضرور ہیں. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی خوبی نہ ہو, ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. ہر ایک عورت میں مرد میں اللہ پاک نے خوبیاں رکھی ہیں, اگر ہم اس کی خوبیوں کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ مل کے چلنا آسان ہوگا, اور اگر اس کے عیبوں کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم, ہو سکتا ہے کہ تم اس عورت کی بعض چیزوں کو ناپسند کرو, مگر بعض چیزیں اس عورت میں اچھی ہوں. کہ اللہ تعالیٰ اس عورت, وہ عورت تمہاری خدمت کر رہی ہے, تمہارا خیال رکھ رہی ہے, تمہارے کپڑے دھو رہی ہے, تمہیں کھانا کھلا رہی ہے. اگر اس کا بچہ ہوا, بچہ بچپن میں فوت ہو گیا, تو یہ ماں باپ کے لیے قیامت کے دن مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اور اگر اولاد اللہ نے اس کو دے دی, وہ اولاد نیک ہوئی, نمازی ہوئی, پرہیزگار ہوئی, تو ماں باپ کو اس کا صدقہ جاریہ بنے گا. یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اس کے علاوہ اگر بیوی کے رویے پہ آپ صبر کر رہے ہیں تو صبر کا ثواب آپ کو الگ سے مل رہا ہے. تو طلاق نہیں دینی چاہیے, عورت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر وہ تکلیف دے رہی ہے تو آپ صبر کریں, اللہ پاک صبر کی جنت دیں گے. بیوی اچھے اخلاق والی ہے تو شکر ادا کریں, شکر پر جنت ملے گی. شکر اور صبر میں جو بڑی جنت ہے وہ صبر کی جنت ہے. صبر کی جنت بڑی ہے, اللہ اس کو بڑی جنت دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور فرمایا کہ اگر تم دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو, دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو, تو اس عورت سے مال نہ لو. یعنی عورت کے پاس نہیں جا رہے ہیں, اس کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں, اب وہ مجبور ہوگی کہ وہ اپنا مہر معاف کر دے یا مہر واپس کر دے تاکہ یہ اس مہر سے دوسرا نکاح کر لے, تو یہ جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس عورت کے ساتھ رہے اور اس نے تمہاری خدمت کی, تمہارا خیال رکھا, تمہارے حقوق ادا کیے, تو تم اس کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہ کرو, ظلم نہیں کرنا چاہیے. معاشرے میں میرے بھائیوں, آج ساس بہو کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, کہیں پر بہو ساس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. جب ساس جوان ہوتی ہے تو وہ بہو کے ساتھ ظلم کر رہی ہوتی ہے, اور جب وہ ساس بوڑھی ہو جاتی ہے تو یہ بہو اپنے ظلم کا اس سے بدلہ لیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں بھی یہ کروں. نہیں نہیں, یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ کوئی کتنا بھی برا کریں میرے بھائیوں, ہم اس کے ساتھ برا نہیں کریں. انتقامی جذبے, یہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کو معاف کرنے کا جذبہ, صبر کرنے کا جذبہ, پورا یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ پاک نے جو سنایا, اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ صبر کر. یوسف علیہ السلام نے کیسے صبر کیا, کسی بھی موقع پہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیا. تو گھر کی زندگی میں اور ان رشتوں ناتوں کے چلانے میں بنیادی چیز وہ صبر ہے, وہ معاف کرنا ہے, وہ درگزر ہے, وہ بدلہ نہیں لینا. اور جب کوئی اپنا عزیز رشتہ دار آدمی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور آدمی کو غصہ آتا ہے, اندر انتقامی جذبے شروع ہوتے ہیں, تو اس وقت آدمی انتقامی جذبوں پر عمل نہ کرے. اور صبر کی جنت کو اللہ تعالیٰ کو صبر کی جنت بہت بڑی جنت ہے جو اللہ اسے دیں گے. تو گھر کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے, ان سارے آیات کا خلاصہ, کہ عورتوں کے ساتھ آدمی ظلم نہ کرے, زیادتی نہ کرے, ان کو انسان سمجھے, بہن ہو, بیٹیاں ہو, ماں ہو, بیوی ہو, کوئی بھی خالہ ہو, پھوپھی ہو, ان کے ساتھ ہمارا سلوک سب سے اچھا ہونا چاہیے, ہمارا سلوک سب سے اچھا ہونا چاہیے. اور کسی کے عیبوں کو نہیں دیکھیں, دوسروں کے عیبوں کو نہیں دیکھیں, اچھائیوں کو, خوبیوں کو دیکھیں گے. جب ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا جڑنا آسان ہوگا. اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی خوبی نہ ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر میں جو چیز جس کی ہے وہ اس کو بتا دی جائے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے اپنے گھر کے اندر جو سامان تھا وہ سارا بتا دیا کہ یہ میری بیوی کا ہے, اور جو سامان میرے کمرے میں ہے وہ میرا ہے, اگر میں مر جاؤں گا تو جو سامان میرے کمرے میں ہے یہ تقسیم ہوگا. اگر گھر میں برتن ہیں, چارپائیاں ہیں, بسترے ہیں, اب پتہ نہیں شوہر کے ہیں, بیوی کے ہیں, کوئی مر گیا تو وہ سامان کس کا ہے, مرنے والے کا ہے یا زندہ رہنے والوں کا ہے. تو ہر سامان الگ الگ ہونا چاہیے کہ یہ چیز میری ہے. بعض اوقات آدمی کے ذہن میں کوئی پلاننگ ہوتی ہے, پروگرام ہوتا ہے کہ جی یہ جگہ میں نے فلاں بیٹے کو دینی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور وہ کرنے سے پہلے موت آ جاتی ہے, بعد میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. بہتر یہ کہ آدمی اس وقت اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو ان کا حصہ دے کر فارغ ہو جائے, تاکہ کل مرنے کے بعد وہ لڑیں گے آپس میں. اب وہ زمانہ نہیں رہا, وہ محبت نہیں رہی, وہ پہلے جو تھی آپس میں سلوک اور ایک دوسرے کے کا خیال, ہمدردی, ایثار, یہ چیز نہیں رہی ہے. اب تو اپنی زندگی میں سب کو الگ کر دیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد. ہم نے ان کو مانتے ہیں.